بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری اس مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اور خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آج کے دن کے دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ سامن، یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ چند ہی لمحوں بعد آپ سنیں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، عمران خان۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ انسداد کرونا قومی کمیٹی کے فیصلوں کی بنیاد پر ایران کے 25 صوبوں اور 46 علاقے نئی کرونا بندشوں کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ اور افغانستان کے صوبہ قندھار میں افغان فوج کے فضائی حملوں میں 74 طالبان ہلاک ہو گئے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنے ملک کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ جرمن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ انہوں نے بعض عرب ملکوں کی جانب سے غاصب حسینی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، لیکن پاکستان اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ افغانستان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ افغانستان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس سلسلے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے امریکی صدارتی انتخابات کے تعلق سے کہا کہ جو بائیڈن رائے عامہ میں مقبول نظر آ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ جو روایتی سیاستدان نہیں ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدوں کے تناظر میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے ہندوستان کے تناظر میں مساوی رویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے اپنے خلاف حکمراں جماعت کے رہنماؤں کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو غدار کہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ہم سب محب وطن ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو غدار کہے۔ یہ حق نہ مجھے حاصل ہے اور نہ کسی اور کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا، میرے بیان کو قومی سلامتی کے اداروں سے جوڑنا دانش مندی نہیں ہے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستانی فوج کو لڑائی سے باہر رکھے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کی جانب سے کشمیر میں نئے اراضی قانون کی منظوری کے خلاف، جس کے تحت وادی میں کوئی بھی غیر کشمیری زمین خرید سکتا ہے، وادی میں عام ہڑتال رہی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند تنظیموں نے سنیچر کو عام ہڑتال کی کال دی تھی۔ ہڑتال کے باعث پوری وادی میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ گزشتہ 13 مہینے کے بعد پہلی بار مزاحمتی جماعتوں کی جانب سے وادی میں عام ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بیشتر سیاسی اور مذہبی اور علیحدگی پسند رہنماؤں کو قید یا پھر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی کی طرف سے کشمیر میں نئے اراضی قانون کے اعلان کے بعد جہاں جموں و کشمیر کی بیشتر علاماتوں نے اس قانون کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے پیپلز الائنس تشکیل دیا ہے، وہیں علیحدگی پسند جماعتیں بھی اب متحرک ہو گئی ہیں۔ حریت کانفرنس نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس قانون کے خلاف متحد ہو جائیں۔ حریت کانفرنس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نئی دہلی کو اب کشمیر کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ کشمیری عوام نے آج مرکزی حکومت کو واضح پیغام دیا ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کورونا کے ایکٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 48,500 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان میں لگاتار چھٹے دن کرونا وائرس کے نئے کیسز 50,000 سے بھی کم رپورٹ ہوئے ہیں اور اس جان لیوا وبا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد زیادہ رہنے سے اموات اور ایکٹیو کیسز کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ ہفتے کو ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کو مات دینے والوں کی شرح 91.34% تک پہنچ گئی، جبکہ اموات کی شرح گھٹ کر 1.49% اور ایکٹیو کیسز کی شرح 7.16% رہ گئی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ انتداد کرونا قومی کمیٹی کے فیصلوں کی بنیاد پر ایران کے 25 صوبوں اور 46 علاقوں میں نئی کرونا بندشوں کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ صدر مملکت نے ہفتے کے روز انتداد کرونا کمیٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ ان بندشوں کے دائرے میں مختلف مناسبتوں سے تمام تعلیمی اور اجتماعی اور سماجی سرگرمیاں آئندہ بدھ کے روز سے 10 روز کے لیے بند کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل 43 علاقوں میں جو بندشیں جاری تھیں ان کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو چاہیے کہ اپنے فرائض پر عمل کریں اور لوگوں کو چاہیے کہ طبی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس وبا کا مقابلہ کیے جانے میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ترکی کے شہر ازمیر میں آئے زلزلے پر ترک عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سنیچر کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے نام اپنے ایک پیغام میں ازمیر کے زلزلے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرین کے اہل خانہ کے لیے صبر و تحمل اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر حسن روحانی نے زلزلے سے متاثرہ علاقے کے عوام کے لیے ہر طرح کی طبی امداد اور دیگر امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ متاثرہ علاقے کے حالات جلد سے جلد بحال ہو جائیں گے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں افغان فوج کے فضائی حملوں میں 74 طالبان ہلاک ہو گئے۔ قندھار پولیس کے ترجمان جمال ناصری باسکری نے کہا کہ افغانستان کی فوج نے صوبہ قندھار کے زری، میوند اور ارغنداب علاقوں میں طالبان کے اڈوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ قندھار کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے جنگی علاقوں میں رہائشی مکانات کو محاذ جنگ بنا رکھا ہے، وہاں سے افغان فوجیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ طالبان گروہ نے افغان فوج کے حملوں کے بارے میں ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ طالبان نے ابھی حال ہی میں ارغنداب ضلع پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں علاقے کے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان لاحاصل مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے فریقین کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے اپنے توہین آمیز اور اسلام مخالف بیان سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے ہفتے کے روز الجزیرہ ٹیلی ویژن سے گفتگو میں اسلام مخالف اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ توہین آمیز خاکوں کے اشاعت پر مسلمانوں کے احساسات کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرتے اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاکوں کے اشاعت کوئی سرکاری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اخبارات سے ہے جس کا حکومت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اس سے قبل فرانس کے صدر میکرون نے فرانسیسی جریدے کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا دفاع کرتے ہوئے اس جریدے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ میکرون نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ فرانس کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کے اشاعت کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ امریکہ کے ڈرون طیاروں نے جنوبی افغانستان میں عام شہریوں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ خبری ذرائع نے اعلان کیا کہ صوبہ ہلمند کے گرمسیر ضلع میں ایک عام شہری کی گاڑی پر امریکہ کے ڈرون حملے میں گاڑی میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں پر امریکہ کے ڈرون طیاروں کے حملوں پر افغان حکام، ممبران پارلیمنٹ، سیاسی و مذہبی شخصیات اور عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے اور وہ اپنے ملک سے غاصب فوجوں کے انخلا کو ہی امریکہ کی 19 سالہ ناکام جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ جنوبی عراق کے تیل و گیس سے مالا مال صوبہ المثنیٰ میں ایک پائپ لائن میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے۔ بعض عراقی ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ صوبہ المثنیٰ میں ایک تیل پائپ لائن میں خوفناک دھماکہ ہوا ہے، جس کے بعد دیگر خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ دھماکہ صوبے کی ایک گیس پائپ لائن میں ہوا ہے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ صوبہ المسنہ کے مسیحیدہ علاقے میں الشد الشابی کے اڈے کے قریب ہوا ہے۔ ایک باخبر سیکورٹی ذرائع نے بغداد الیوم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس دھماکے میں دو افراد ہلاک اور الشد الشابی کے 11 جوانوں سمیت 26 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ المسنہ عراق کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کا صدر مقام السماوا ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اس دھماکے سے لگنے والی آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ المسنہ کے گورنر نے دھماکے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک تحقیقی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں اب تک 26 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے جبکہ ترکی اور اس کے پڑوسی ملک یونان میں زلزلے میں 800 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ذرائع ابلاغ نے ترکی کے شہر ازمیر میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 12 اور زخمیوں کی تعداد 419 بتائی تھی۔ فرانس میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت، گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف عالم اسلام کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک میں بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسی صدر کے بیان کے خلاف جرمنی، لندن، روم، کوپن ہیگن، استنبول، طرابلس، فلسطین کے مغربی کنارے، لبنان، انڈونیشیا اور صومالیہ میں مظاہرے، احتجاج اور ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی کئی روز سے احتجاج اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جرمنی کے عوام نے اپنے ملک کے دارالحکومت میں فرانسی صدر میکرون کے اسلاموفوبیا والے بیان کے خلاف احتجاج کیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جرمن عوام نے احتجاج کے دوران اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے فرانسیسی صدر کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ رپورٹوں کے مطابق اسی قسم کے احتجاجی مظاہرے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی کیے گئے، جہاں دارالحکومت دہلی، ممبئی، بھوپال اور بڑودا کے دسیوں لاکھ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی کی شدید مذمت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامن، عید میلاد النبی کے ایام ہیں۔ دنیا بھر میں رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن برپا ہے۔ سامن، دنیا کو وجود میں آئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اب بھی جب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی قلب و ذہن اور زبانوں پر آتا ہے تو فضا میں توحید و نبوت کی خوشبوئیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے نام نامی سے ماحول معطر اور انسان کے قلب و ذہن روشن و پاکیزہ ہونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے آخری نبی ہونے کے ناطے اعلیٰ و ارفع آسمانی تعلیمات کو انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اس آسمانی اور الہی پیغام کو تمام تر مشکلات اور مصائب کے انتہائی خندہ پیشانی اور خلوص اور مہر و محبت سے پیش کیا۔ آپ کی بہت سی الہی صفات کا ذکر دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں، لیکن آپ کی خوش روئی، نرمی اور احترام و محبت سے آراستہ رویہ اپنے پرائے سب کو آپ کا گرویدہ بنا لیتا تھا۔
سمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم اخلاق تھے۔ آپ بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر دل عزیز تھے اور لوگ آپ کو امین اور صادق کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ الہی تعلیمات کی روشنی میں انبیاء اور رسول خداوند عالم کی برگزیدہ اور فرستادہ افراد ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ الہی رسالت کا یہ کام مختلف ادوار میں مختلف طرح کے چیلنجوں اور دشواریوں کا شکار رہا ہے۔ رسول اور نبی کو اپنی رسالت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جہاں مختلف دلائل اور ثبوتوں کی ضرورت پڑتی تھی، وہاں عوام الناس انبیاء و رسل سے معجزہ بھی طلب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں بہت سے انبیاء مختلف طرح کے معجزات کے حامل تھے۔
قرآن پاک نے بھی مختلف انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ اولی العزم پیغمبران من جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزات کے مالک تھے۔ خداوند عالم نے ہر نبی کو اس کے زمان و مکان اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا کیے۔ معجزہ حقیقت میں اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کے علاوہ دوسرا انجام دینے سے عاجز ہو۔ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف خدائی معجزوں سے مسلح تھے۔ قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا عظیم ترین معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور حقانیت پر ایک مستحکم ترین اور اہم ترین دلیل ہے۔ ایسی کتاب جو آسمانی، الہی اور حقائق پر مبنی تعلیمات پر مشتمل زندہ و جاوید کتاب ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ انسانیت کے پاس رہے گا۔ اس کے لیے زمان و مکان کی بھی کوئی قید نہیں۔ اس کے مطالب و مفاہیم زمان و مکان اور ہر قید سے ماورا اور زندہ و جاوید ہیں۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے، یہ خود قیادت ہے، یہ عصر نو کی صدا ہے، یہ سب کی مراد۔
Thank you.
ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد
سمن قرآن کی تعلیمات ایک بہترین انسانی زندگی کا لائحہ عمل ہے، یہ ہدایت اور نیکی کا راستہ دکھانے والی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن کا کلام دل نشین اور خدائی پیام ہے، اور کوئی دوسرا اس طرح کے پیغام کو خلق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے حامل تھے، اور خدا نے قرآن مجید کو انسان کی نجات و سعادت و صلاح کے لیے رسول اکرم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ اس کتاب میں رسول خدا کے انگنت فضائل موجود ہیں۔ قرآن دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے برتر اور اعلیٰ الہی دین قرار دیتا ہے۔
قرآن پاک کی سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے، وہ خدا ہے جس نے پیغمبر کو کتاب ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ اس دین کی حقانیت دیگر ادیان پر ثابت ہو جائے، اور اس کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نبوت ایک نعمت ہے اور یہ مشیت الہی سے کسی پر نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ تمام انبیاء اور رسل فضائل اور خصوصیات میں مساوی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ سب رسول وہ ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ہفتہ وحدت کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کے بعض فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی نگاہ میں اسلامی وحدت سے مراد اسلام کے بارے میں مشترکہ فہم، مشترکہ صلاحیتوں اور گنجائشوں سے استفادہ اور دشمن کے مقابلے میں مشترکہ اتحاد و انسجام ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اسلامی وحدت کو ایک اسٹریٹجی سمجھتے ہیں، نہ کہ ٹیکٹک۔ آپ ہمیشہ علماء و روشن خیال دانشوروں اور اسلام کی سیاسی و ثقافتی شخصیات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے حبل اللہ سے متمسک ہونے کی تلقین فرماتے ہیں۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، سنی اور شیعہ اسلام کے دو مکتب ہیں اور دونوں کے پیروکار ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ وحدت سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ سنی شیعہ ہو جائے اور شیعہ سنی، وحدت سے مراد باہمی اخوت و برادری ہے۔ سامعین، عصر حاضر میں مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ تفرقہ بازی اور تکفیریت نے اسلام کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔
سامعین، شیعہ سنی سب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کا قرآن ایک ہے، خدا واحد و یکتا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا واحد و یکتا کی عبادت کرتے ہیں اور رسول خدا حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دونوں کے قلوب میں موجزن ہے۔ آج دشمن مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں کوشاں ہیں اور وہ اسلامی ممالک پر غلبہ پانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اتحاد و وحدت کی دعوت دینا ایک شرعی فریضہ ہے اور اس دعوت پر لبیک کہنا مسلمانوں کی عزت و سعادت کا باعث ہے۔ سامعین، ایک مرتبہ پھر ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ہم سب کی طرف سے آپ سننے والوں کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مبارکباد۔
نبی نبی یا 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 نب میرے کانوں میں چپ کیسے کہا پیرے طریقت نے کہہ دے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام 11 آبان، 15 ربیع الاول اور 1 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ سامعین، 15 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد مدینے میں تعمیر ہوئی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی فرائض کے علاوہ مسلمانوں کے تمام تعلیمی، تربیتی، سیاسی، سماجی اور عدل و انصاف سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے مسجد سے ایک مرکز کی حیثیت سے کام لیتے تھے۔ مسجد قبا مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی حیثیت سے آج بھی مدینہ کی اہم ترین مسجد شمار ہوتی ہے۔ یکم نومبر 1858 عیسوی کو ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار سے نکل کر براہ راست حکومت برطانیہ کی تحویل میں چلا گیا۔ اس بات کا فیصلہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ لارڈ کیننگ نے یکم نومبر 1858 کو الہ آباد کے مقام پر دربار منعقد کر کے ملکہ وکٹوریا کا اعلان پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق انہیں ہندوستان کا پہلا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ اس اعلان میں ان اصولوں کا ذکر کیا گیا جن کے مطابق ہندوستان کی آئندہ حکومت کی بنیادیں استوار کرنی تھیں۔ پندرہ ربیع الاول سن 1294 ہجری قمری کو معاصر ادیب، محقق اور مورخ محمد قزوینی تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دور کے بڑے ادیبوں سے قصب فیض کیا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ کا سفر کیا. اس سفر میں مشہور دانشور ایڈورڈ براؤن سے محمد قزوینی کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ان کی تحقیقی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی. اس عظیم دانشور اور فارسی کے محقق و ادیب کے اہم کارناموں میں یورپ کے عجائب گھروں میں موجود فارسی کے قلمی نسخوں کی کاپی تیار کرنا، مرزبان نامہ، دیوان حافظ اور عروضی کی کتاب، چہار مقالے پر حواشی اور ان کی کتاب تاریخ و زندگی درس حافظ قابل ذکر ہے. یکم نومبر سن 1917 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر اور معلم مولوی اسماعیل میرٹھی کا انتقال ہوا. وہ 12 نومبر 1844 عیسوی کو ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیروں اور مشائخ کے گھر میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی حاصل کی. 1892 میں اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب مرتب کی. یہ دونوں کتابیں پہلی مرتبہ 1892 میں طبع ہوئیں. یہ کتابیں اس قدر پسند کی گئیں کہ مولوی صاحب نے سلسلے کی مزید 4 کتابیں تصنیف کیں. اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے مختلف موضوعات پر بہت سی نظمیں بھی لکھی ہیں. ان کی نظم تاروں بھری رات اردو کی پہلی معرہ نظم کہلاتی ہے. چڑیا کے بچے ان کی ایک اور معرہ نظم ہے. ان نظموں میں انہوں نے ایسے متعدد شعر کہے جو آج بھی زباں زدے خاص و عام ہیں. ان کی دیگر تصانیف میں سوان حیات امیر خسرو، تذکرہ غوثیہ اور مثنوی فکر حکیم قابل ذکر ہیں. اسماعیل میرٹھی کو حکومت برطانیہ نے خان صاحب کا خطاب دیا تھا. یکم نومبر 1954 عیسوی کو الجزائر میں احمد بن باللہ کے ہاتھوں تحریک آزادی کی بنیاد پڑنے کے بعد آزادی کی جنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا. الجزائر 20ویں صدی کے اوائل میں مکمل طور سے فرانس کے قبضے میں تھا اور اس دوران پراکندہ طور پر فرانسیسی استعمار کے خلاف جھڑپیں اور مسلح کاروائیاں ہو رہی تھیں. بالآخر 132 سال کی حاکمیت کے بعد فرانسیسی سامراج کو الجزائر کے حریت پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 1962 میں الجزائری مسلمانوں کی تحریک آزادی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی. تحریک آزادی کے سربراہ احمد بن باللہ ملک کے پہلے صدر بنے. گیارہ آبان سن 1373 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید رضا صدر کی وفات ہوئی. وہ سن 1299 ہجری شمسی میں مشہد مقدس کے ایک علمی و مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد آیت اللہ سید صدر الدین صدر کا شمار اس زمانے کے عظیم علماء میں ہوتا تھا. وہ لبنان کے عظیم رہنما امام موسیٰ صدر کے بڑے بھائی تھے. سید رضا صدر نے ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کرنے کے بعد قم میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے قصب فیض کیا. انہیں فرانسیسی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا. انہوں نے دسیوں کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں اجتہاد و تقلید، تفسیر سورہ حجرات اور قرآن شناسی خاص طور سے قابل ذکر ہیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا کے در کی طرف آپ کے در کی طرف جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب یا نبی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں, اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے, میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں, اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو سہولت ہو, اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو. خدایا, میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں. بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما. کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے. مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما. خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما. اے اللہ, تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ, میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے, اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں. پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو. اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما. میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر. بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے.